الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 23 چل رہی ہے اور اس میں حضرت نے صبر و شکر کا بیان فرمایا ہے. صبر کا بیان تقریباً ہو چکا ہے اور شکر کا بیان بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے، اور اسی کا مزید کچھ حصہ باقی ہے. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم اس کتاب میں جو عمل بھی پڑھیں یا سنیں اس کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں. تاکہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو. جتنا جتنا عمل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا جاتا ہے، اور جس قدر عمل میں کمی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی کمی ہوتی ہے. صبر سے بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت ہی زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے بندہ مالا مال ہوتا ہے. ایسے شکر کرنے سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی گہرا، سچا اور عاشقانہ تعلق نصیب ہوتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے. ہمارے سارے دین کا ایک لحاظ سے یہی خلاصہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہو. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کچھ مشکل نہیں رہتی. نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فرما برداری کے بغیر چین نہیں آتا، اور یہ بڑی اہم بات ہے. اسی کو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کا وہ عاشق بن جاتا ہے تو پھر اس کا دنیا سے بھی دل گھبرانے لگتا ہے، جس کو دوسرے شعر میں حضرت مظلوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑیں، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑیں ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے، وادی میں آبشار میں جنگل میں کوہسار میں مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو شکر سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو جاتا ہے، گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو فلاح عطا فرما دیتے ہیں۔ اور شکر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، جتنا جتنا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور دو دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس میں دونوں ہی بڑے فائدے ہیں، دونوں فائدے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق نصیب ہو جانا، یہ تو ہے ہی سب سے بڑھ کر نعمت اور دولت، دوسری طرف دنیا کی مصیبتوں میں ہر آدمی تقریباً گھرا ہوا ہے، ان مصیبتوں کا ہلکا ہو جانا بہت بڑا فائدہ ہے، ان کا معمولی ہو جانا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بھائی دیکھو، ایک آدمی 100% مصیبتوں میں گرفتار ہے اور آدمی 1% مصیبتوں میں گرفتار ہے اور 99% عافیت میں ہے، تو کتنا فرق ہو گیا دونوں میں۔ جس کی 100% مصیبت ہیں اس کے تو کوئی لمحہ سکون سے نہیں گزرے گا، اور جس کے 99% عافیت میں گزر رہے ہیں اس کا وہ 1% کیا بگاڑے گا، اس سے اسے کیا نقصان ہوگا۔ شکر میں یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنا آدمی شکر گزار بنے گا، جتنا آدمی شکر کرنے والا بنے گا، بنتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی پریشانیوں میں بھی کمی آتی چلی جائے گی۔ مصیبتیں پریشانیاں تو آئیں گی مگر وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی، عذر و عقل وہ انہیں بھی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور پھر صبر ادا کر کے بھی اس پر عذر و ثواب حاصل کرے گا۔ بارہ، شکر کے لیے نعمتوں کا سوچنا ضروری ہے، اور نعمتیں دنیا کی بھی ہیں اور آخرت کی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں دینی بھی ہیں۔ تو دینی نعمتوں کا بیان چل رہا تھا، جن میں سے ایک ایمان ہونا بہت بڑی نعمت، دوسرے نیک اعمال کی توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت، جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے کم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا بہت بڑی نعمت، پھر آپ کی امت میں، امت مسلمہ، امت اجابت میں پیدا ہونا ہے بہت بڑی نعمت، اور پھر حضور کی امت میں صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے صدقے آپ کی امت کو چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے معمولی معمولی اعمال پر جو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ واقعی ہم اس کے شکر ادا کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اگر ان دینی نعمتوں کو بھی آدمی سوچے تو سوچتا ہی چلا جائے، اور یہ بھی ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ سوچتے سوچتے آدمی تھک جائے گا، لیکن ان اعمال کے اجر و ثواب کے انتہا کو پہنچنا مشکل ہوگا. لہذا اس لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے حضور کے صدقے حضور کی امت میں صاحب ایمان بنا کر کے پھر ایسی ایسی آسان نیکیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا کرنا بہت ہی ہلکا پھلکا بہت ہی آسان اور ثواب بے حساب. ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں سے ایک دو عمل اور میرے ذہن میں آئے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں جن کو عمل میں بھی رکھنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے. دیکھو روز مرہ تقریباً ہر شخص کو بازار جانا پڑتا ہے. بازار میں روز مرہ جانے والے اکثر ہیں, نہ جانے والے شاذ و نادر ہیں, کیونکہ ہر آدمی کی ضروریات بازار سے وابستہ ہے, آدمی کو جانا ہی پڑتا ہے. پر اپنے جائز کام کے لیے جانے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں. لیکن ایک حدیث میں بازار میں جانے پر ایک کلمہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص بازار میں جائے اور یہ کم از کم ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عام طور پر یہ کلمہ بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے کیونکہ چھ کلموں میں یہ کلمہ بھی غالباً شامل ہے اور یاد کیا کرایا جاتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,000,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 1,000,000 گناہ معاف فرماتے ہیں, 1,000,000 درجے بلند فرماتے ہیں. اللہ اللہ 30,000,000 کا سودا ہو گیا, کسی کو بھی اتنا نفع کسی کاروبار میں نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکنڈ میں یا دو سیکنڈ میں 30,000,000 کما لے. بڑے سے بڑا کاروبار میں بھی ایسا ہونا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے طفیل آخرت کی تجارت ایسی زبردست عطا فرمائی ہے کہ 3 سیکنڈ میں 3,00,000. اب اسے یاد کرنا کیا مشکل ہے, یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد معمول بنا لیں. جب بازار جائیں چاہے اپنی دکان پر جائیں اور چاہے کسی ضرورت سے جائیں اور چاہے ویسے گزر رہے ہوں, بس یہ کلمہ پڑھ لیں, 2-3 دفعہ پڑھ لیں, ورنہ کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 1,000,000 نیکیاں ملیں گی, 1,000,000 درجات بلند ہوں گے, 1,000,000 گناہ صغیرہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. انہیں کہتے ہیں آسان نیکیاں. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے رسالہ لکھا ہے آسان نیکیاں, اس میں ایسی بہت ساری نیکیاں حضرت نے جمع فرمائی ہیں جو بالکل ہلکی پھلکی آسان آسان, اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ. اور اس کے سرے اس کا جو ایک ٹائٹل میں نے دیکھا تھا اس کے اندر یہ حدیث بھی حضرت نے لکھی تھی جو حضرت اکثر بیان میں بیان بھی فرماتے رہتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ تم کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو مت, کسی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے اس کی کیا کرنا, نہیں حقیر مت سمجھو, وہ تمہیں حقیر معلوم ہو رہی ہے, حقیقت میں بہت عظیم ہے, کر لو. ایسی کچھ نیکیاں، ایک کتاب چاہے میرا اس کا نام ہے چند نیکیاں اور ایصال ثواب، چند نیکیاں اور ایصال ثواب، اس میں بھی ایسی چھوٹی 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 آسان آسان نیکیاں جمع کی گئی ہیں جن کے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، تو آدمی وہ نیکیاں کر کے خود بھی ثواب کمائے اور اپنے مرنے والوں کو بھی بخشے۔ ایسے ایک کلمہ اور یاد آیا، وہ کلمہ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب وہ پڑھنے میں کوئی وصلت خاص نہیں ہے تو ایک منٹ بھی نہیں خرچ ہوتا اس کے پڑھنے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آگے احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، باقی تو سورہ اخلاص ہی۔ لیکن اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد آدمی 10 دفعہ پڑھ لیا کرے تو کتنا ثواب ہو جائے، اور خود بذات خود سورہ اخلاص میں کتنا ثواب احادیث طیبہ کے اندر مذکور ہے۔ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا تو اکثر و بیشتر دو چیزوں کی کثرت کی تلقین فرماتے تھے، دو باتوں کی کثرت کرنے کی حضرت تلقین فرماتے تھے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، کہ یہ کثرت سے پڑھا دو کیونکہ احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور دوسرے سورہ اخلاص کی یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنے کی، کہ اس کے بھی احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو واقعی ان دونوں کے بڑے فضائل ہیں، اور ان سب کو تو بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے، چند ایک ہی فضائل بیان ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ اخلاص کا یہ ثواب تو مشہور و معروف ہی ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سنی تو حضور سے عرض کیا کہ حضور پھر تو ہم جنت میں بہت محل بنا لیں گے، کیونکہ 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے میں، ہم پڑھ پڑھ کے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ان کی عطا کی شان یہ ہے جو قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے کہ عطا ان غیر مجزوز، غیر مجزوز غیر منقطع، اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ختم نہ ہونے والی ہے، ان کی عطا تو ہمیشہ سے چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس کی مخلوق کو ملتی رہیں گی اور ان کے یہاں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ بندہ مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے لیکن ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو اگر ہر آدمی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کرے تو روز 5 محل تیار، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی 5 محل روزانہ نہیں بن سکتے، 5 تو کیا ایک بھی نہیں بن سکتا، لیکن ہر مسلمان مرد عورت کے روزانہ جنت میں 5 محل تیار ہو سکتے ہیں۔ اب جو پڑھے وہ پائے، اور 100 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں، ایک فضیلت ایک حدیث میں عجیب و غریب بیان ہوئی ہے، یہ اشواب الایمان جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے یہ روایت کہ جو آدمی 100 مرتبہ سورہ اخلاص اس پاکی کے ساتھ پڑھے جیسے نماز کے لیے پاکی ہوتی ہے، یعنی باوضو پڑھے، جیسے نماز کے لیے آدمی وضو کرتا ہے، بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسے ہی باوضو سورہ اخلاص پڑھے 100 مرتبہ، اور اس طرح پڑھے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھے، تو جس دن یہ پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے عمل کے برابر اس کا عمل قرار دیں گے، ساری مخلوق کے عمل کے برابر اس کا یہ عمل ہوگا، اور اس کا یہ پڑھنا 33 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہوگا، اور 100 محل اس کے جنت میں تیار ہوں گے۔ اور اس کے لیے شرک سے ایک برات لکھ دی جائے گی کہ یہ شرک سے پاک ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں توحید کا درس ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدا لگائے گی کہ اس پر مہربانی فرمائیے، اس نے 100 مرتبہ مجھے پڑھایا تو کچھ اس پر خاص نظر عنایت ہو جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرمائیں گے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اب 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل تو ہے، آدمی فجر کی نماز میں پڑھ لے یا عشاء کی نماز میں پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، کسی وقت بھی پڑھ لے، اور اگر کوئی بالکل ہی آسان ترکیب جاننا چاہتا ہے تو میں آسان بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیا ہوگا، 100 20 25 100 ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بس اپنے کسی معمول میں خلل، دنیا اور دین کے کسی اور کام میں کوئی خرابی یا کوئی دشواری، روزانہ پڑھتے رہو اور جناب اتنا ثواب حاصل کرتے رہو۔ ایسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر کا بڑا ثواب ہے۔ مشکا شریف میں یہ روایت ہے جس میں اس کی خاص فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کی 2 قسمیں ہیں، بعض صحابہ کرام مالدار تھے اور بعض صحابہ کرام غریب تھے، تو بعض عمرائے صحابہ اور بعض فقرائے صحابہ تھے۔ اصحاب صفہ عام طور پر فقرا تھے، انہوں نے کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کی کوئی ملازمت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، کوئی تجارت نہیں ہوتی تھی، کوئی ملازمت نہیں ہوتی تھی، وہ سب صفہ میں رہتے تھے اور ہر وقت حضور خدمت میں دین سیکھتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد کم بھی ہوتی تھی، زیادہ بھی ہوتی تھی، ان سب کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اتنا فاقہ ہوتا تھا کہ میں فاقے کی وجہ سے مسجد نبی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑ گیا، لیکن حقیقت میں بھوک کی شدت ہوتی تھی، اس قدر ان کی شو میں غربت تھی۔ آپ کے پاس اگر کہیں سے صدقہ آ جاتا تھا تو آپ ان کو بھجوا دیا کرتے تھے، ورنہ یہ اللہ توکل حضور خدمت میں دین سیکھنے کے لیے رہتے تھے۔ ان کے استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ حضور کے شاگرد تھے، اس لیے سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ فقرائے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہم تو پیچھے رہ گئے، حضور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ نے کہا کیسے؟ کہا حضور ہمارے یہ جو مالدار صحابی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب موقع آ جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، جیسے جہاد میں مال دینے کا، مسجد کی تعمیر میں پیسے دینے کا، تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ مال کے ذریعے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں غم ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی پیچھے نہ رہتے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ حضور کی شان میں کسی نے شعر کہا ہے کہ ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام، آپ کیا آ گئے ظلمتیں چھٹ گئیں، سبحان اللہ، آپ کیا آ گئے ظلمتیں چھٹ گئیں، بدر غار ہرا تم پہ لاکھوں سلام، آئے آئے ہم غم کی کیا بات، میں تم کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں، تم اس پہ عمل کرو ان سے آگے، اور فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ ہو کر پڑھ لیا کرو، اب اتنا آسان، اس سے آسان کیا ہوگا کہ پڑھنا کچھ بھی تو مشکل نہیں۔ لہذا اب یہ سارے فقراء صحابہ اب یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں بھی معمول بنانا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلت مل سکے، فجر میں اور عصر میں تو پڑھتے ہی ہیں، باقی 3 نمازوں میں بھی اس کا معمول رکھیں، اور چاہے نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، جیسا اختیار ہے، لیکن پڑھیں، اور بہتر ہو کہ سوتے وقت بھی پڑھیں، کیونکہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سونے کے وقت بھی، رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اب یہ سب پڑھنے میں مشغول ہو گئے، اب عمرائے صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ کچھ نئی چیز پڑھ رہے ہیں، نیا عمل کر رہے ہیں، تو انہیں پوچھ رہے کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، وہ تو سارے اللہ والے تھے، ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت کرنے والے تھے، چھپانے والے تو تھے، انہوں نے بتا دیا بھائی اس طریقے سے ہمارا مسئلہ حضور نے حل فرمایا ہے، ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تم سے پیچھے نہ رہیں، تو انہوں نے سنا تو انہوں نے ہی پڑھنا شروع کر دیا، جب انہوں نے شروع کر دی تو پھر ان کو پریشانی ہوئی، ابھی اب کیا ہوگا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور اب وہی پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء او کما قال، تو یہ اللہ کا فضل ہے، میں انہیں منع تو نہیں کر سکتا کہ تم مت پڑھو، تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے توفیق دے دے، یہ توفیق ملنا ہی بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ آدمی سب کچھ پڑھ کے بھی بعض دفعہ عمل سے محروم رہتا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ تو آپ دیکھو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ یہ 3 چیزیں 3 کلمے پڑھنا کتنا آسان ہے، اور گزشتہ منگل کو میں نے جمعے کی فضیلت میں ایک حصے کی فضیلت بیان کر دی تھی، دوسرے حصے کی باقی رہ گئی تھی، وہ اب یاد آئی ہے۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 فضیلتیں، پہلی پچھلی والی مکمل کر لوں، کہ جو آدمی جمعے کی سنتیں ادا کرتے ہوئے جمعے کی تیاری کر کے الصباح مسجد کی طرف روانہ ہو، تو روانہ ہونے کی اور مسجد کی طرف پیدل چلنے کی یہ فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اب جتنے قدم اتنے ثواب، کوئی 100 قدم سے آیا تو 100 سال، اور 200 قدم چل کے آیا تو 200 سال، 500 قدم سے چل کے آیا تو 500 سال، کتنا ثواب اللہ پاک نے رکھا، اور یہ ثواب مشہور و معروف ہے، فضائل جمعہ کی احادیث میں مذکور ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو ایک تو 2 آدمیوں کے درمیان گھس کے نہ بیٹھے، کندھے پھلانگ کر کے آگے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں پر عبادت میں مشغول رہے، کسی سے دنیا جہاں کی باتیں نہ کرے، اور جب خطیب خطبہ دے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنے، اور پھر بقیہ نماز پڑھ کر کے سکون و وقار کے ساتھ واپس آئے تو اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب ملے. ہر جمعے کا انعام ہے بھائی، ہر جمعے ہمیں یہ انعام مل سکتا ہے. ہمیں قدر ہو تو، ہمیں تو اتنی قدر ہے نہیں ان چیزوں کی، بعض کو لاعلمی کی وجہ سے، بعض کو غفلت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہماری غفلت بھی دور فرما دے، ہماری جہالت بھی دور کر دے، اور جلدی جمعے کی نماز پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے. جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اور دوسری روایات میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بہت جلدی جایا کرتے تھے، اور یہی افضل بھی ہے مستحب بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی جلد سے جلد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے. ایک مرتبہ وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو جو ہی دروازے پر پہنچے اور انہوں نے اندر دیکھا تو ایک آہ بھری، اور آہ بھر کر یہ کہا خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں. ساتھ میں ان کے کوئی شاگرد تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے حضرت سے یہ بات دیکھی اور سنی کہ ایک تو ہائے کی، ایک تو آہ بھری، اور پھر یہ بھی کہا کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس نے پوچھا حضرت کیا بات، آج پہلی مرتبہ میں نے آپ سے یہ بات دیکھی اور سنی. اس وقت حضرت نے فرمایا، پھر انہوں نے جمعے کی نماز کی فضیلت بیان کر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آئے گا، وہ جنت کے اندر میدان مسجد میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے سب سے آگے بیٹھے گا. تو جب سے میں نے سنا تھا، اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں، مجھ سے پہلے کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہونے پائے. تو عرصے سے اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا ہوا تھا اور مجھے یہ توفیق ملی ہوئی تھی کہ میں ہی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا تھا، کوئی اور مجھ سے پہلے نہیں پہنچتا تھا. آج جب میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچا تو میں دیکھا 3 آدمی مجھ سے پہلے اندر جا چکے. تو اس معمول کے ٹوٹنے پر مجھ کو افسوس ہوا کہ آج میں پیچھے رہ گیا، یہ مجھ سے سبقت لے گئے اور پہلے مسجد میں پہنچ گئے. پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں، پھر بھی ہزاروں لاکھوں تو پیچھے ہی ہوں گے نا. چوتھے نمبر پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا بیٹھ جائے گا تو کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اب دیکھو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ثواب ہے، اور یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ہم ان کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا ہے، امت مسلمہ میں ہمیں شامل فرمایا ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر یہی ہے کہ ان کا بھی ہم معمول بنا لیں، تاکہ شکر بھی ادا ہو اور ساتھ ساتھ یہ بے اندازہ اجر و ثواب بھی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے بعض زمانوں میں اور بعض مہینوں میں بعض اوقات میں ثواب بڑھایا ہوا، جیسے رمضان شریف کا مہینہ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان شریف میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اور آخری عشرہ دوزخ سے بری کرنے کا ہے. اور فضائل رمضان میں یہ حدیث ہر سال تقریباً بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. یہ وہ 10 لاکھ آدمی ہیں جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی. ایک روایت میں یہ ہے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ اور رات میں 6 لاکھ اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں. اور سحری افطاری کا کوئی حساب نہیں, کھاؤ پیو کوئی حساب نہیں. ایک دعا یاد آ گئی جو صبح شام کی دعاؤں کے اندر ہے. صبح کے وقت میں ماں اصبحا اس کے اندر آتا ہے اور شام میں ماں امسا آتا ہے. وہ یہ کہ اللہم ما اصبحا بھی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك اللهم لك الحمد ولك الشكر. جو آدمی صبح پڑھے تو شام تک کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے, اور شام کو پڑھے تو صبح تک کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے. یہ علی کی سنت میں جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے, وہ ہم یاد کر لیں. ایسی میرا کتاب سے عمل مختصر ثواب زیادہ, اس میں بھی یہ دعا ہے. شامو پڑھتے ہیں اللہ مام صابی من نعمت او بحد من خلقی کا فمن کا وحدہ کا لا شریق لگا اللہ لک الحمد و لک شکر. غرض کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت پر بس اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اور جو فارسی کا مقول آئے کہ رحمت حق بہانہ نہیں جویت, اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بس حضور کے طفیل ہم پر ایسی عنایت فرمائی ہوئی ہے کہ بس بہانے بہانے سے بخشنا چاہتے ہیں اور ثواب دینا چاہتے ہیں. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا عزیزی اگر تو کسی قابل ہو. کوتاہی ہماری اپنی, ورنہ ان کی عطا اور ان کی بخشش جو ہے وہ تو بخشش کے لیے تیار ہے. بہرحال ان دینی نعمتوں پر بھی ہمیں دل و جان سے شکر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ان میں سے جو عمل بھی ہم اختیار کر سکیں اپنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کو اختیار کرنا چاہیے. واقعہ
اللهم لك الحمد لا ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم کو ہمیشہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹی بڑی نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ہمارے متعلقین میں, احباب میں, خواتین و حضرات میں, اور جہاں جہاں جو حضرات اور خواتین یہ بیان سن رہے ہیں ان میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں بھی اور ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، آپ نے جو ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ حضور کی امت میں پیدا فرما کر جو آپ نے احسان عظیم فرمایا ہے اس کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہمارے اور تمام حاضرین اور حاضرات کے سارے نیک مقاصد پورے فرما، جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہمارے کاموں میں آسانی فرما، ہمارے سب کے کاموں میں آسانی فرما، اپنے خزانے غیب سے ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو اور تمام متعلقین کو خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں مانگی ہیں سبھی ہم کو عطا فرما، سبھی ہم کو عطا فرما، سبھی ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین.